عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم کامل نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خدا کے لیے خرچ نہ کرو اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے. اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالی کے بنیادی حکموں میں سے ایک حکم ہے. قرآن کریم کے شروع میں ہی اللہ تعالی نے نماز کے حکم کے ساتھ ہی مالی قربانی کے بارے میں بھی فرما دیا, جیسے کہ فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے, جہاں اس کی عبادت کرنا ضروری ہے وہاں اس کی راہ میں اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اور یہی چیز ہے جس سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. مال سے محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ایک مومن کوشش کرتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وقتاً فوقتاً قومی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک فرماتے تھے اور صحابہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے تھے. کیا مرد اور کیا عورتیں اپنے مال قربان کرتے تھے. ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں تحریک فرمائی کہ دین کو مالی قربانی کی ضرورت ہے, تو حضرت بلال نے جو اپنی چادر پھیلائی ہوئی تھی وہ عورتوں کے زیورات سے بھر گئی. عورتیں انڈی پڑتی تھیں, ایک دوسرے پر گرتی پڑتی تھیں کہ جو کچھ ہے وہ پیش کر دیں. ایک دفعہ آپ کی تحریک پر حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل اثاثہ اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش کرنے کے لیے لے آئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابوبکر گھر میں بھی کچھ اور کے آئے ہو؟ تو عرض کی کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی اثاثہ نہیں ہے, جس سے بڑھ کر کوئی سامان نہیں ہے, جس سے بڑھ کر کوئی جائیداد نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر ہوا تھا تو اس وقت میرا خیال تھا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل گیا ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ ابوبکر کی اس بات سن کر میں نے سوچا کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا. جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ کے انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے, ان کے کھجوروں کے باغات تھے جن میں سب سے عمدہ باغ دیرہا نامی تھا جو حضرت اللہ کو بہت پسند تھا اور مسجد نبی کے بالکل سامنے اور قریب تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیا بھی کرتے تھے, بڑا پسند تھا آپ کو. تو آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری اس نیکی کو قبول کرے گا اور میرے آخرت کے ذخیرے میں شامل کرے گا. تو یہ ہوتے تھے صحابہ کے نمونے مالی قربانیوں کے. اس آیت کی وضاحت میں حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے نہیں پا سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں. پھر آپ نے فرمایا, مال کے ساتھ محبت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم پیار کرتے ہو. اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ آج کل کے حالات کا مقابلہ کیا جائے تو اس زمانے کی حالت پر افسوس آتا ہے. فرمایا کہ ان کے جان سے پیاری کوئی شے نہیں, اور اس زمانے میں اللہ تعالی کی راہ میں جان ہی دینی پڑتی تھی. تمہاری طرح وہ بھی بیوی اور بچے رکھتے تھے, جان سب کو پیاری لگتی ہے مگر وہ ہمیشہ اس بات پر حریص رہتے تھے کہ موقع ملے تو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیں. پھر آپ فرماتے ہیں, بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. نیکی کا دروازہ تنگ ہے، پس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صحیح ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا. اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ فرمایا، کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہاں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے. پھر خیال کرو رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالی کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں نہ کی جائیں. خدا ٹھگا نہیں جا سکتا جاتا. مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے. پس 1400 سال بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے اپنے ماننے والوں میں یہ انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی اور بہت سو کے دلوں میں یہ انقلاب پیدا کیا، جس کی وجہ سے مسیح محمدی کے ماننے والوں نے بھی پہلوں سے ملنے کی خوشخبری پائی اور رضی اللہ عنہم کے انعام سے انعام یافتہ ہوئے. آج ہم احمدی بھی جو ان بزرگوں کی اولادیں ہیں اور خالصتاً اللہ کی خاطر ان نیکیوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اور جن کے کرنے کا اس زمانے میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر عہد کیا ہے. یہ زمانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے مطابق دائمی اور ہمیشہ رہنے والا زمانہ ہے اور خلافت حقہ کے ذریعے اس نے تا قیامت جاری رہنا ہے. اس لیے جو انقلاب اس تعلیم کے ذریعے سے جس کی چند جھلکیاں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات سے پیش کی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کی اور قربانی کے اعلی نمونے قائم کیے. ان تبدیلیوں کو ہم نے اس زمانے میں جاری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے ارشاد کے مطابق ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنا بہترین مال خرچ کریں، اس کی رضا حاصل کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفقوا خیرا لانفسکم، اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا. یعنی تمہارے اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کے کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی ہوگا جو تم مال خرچ کرو گے، تمہیں مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جو تم اپنے یا اپنے گھر پر یا اپنی اولاد پر خرچ کرو گے اس میں بھی برکت پڑے گی، تمہارے تھوڑے مال میں بھی خدا تعالیٰ اتنی برکت رکھ دے گا جو تم پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کر رہی ہوگی، تمہارے بچوں میں اور ان کی تربیت میں، یعنی بچوں کی تعداد میں بھی اور ان کی تربیت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ غرض کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُوحَ نَفْسَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بس فلاح پانی ہے، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اگر اپنے مالوں اور اولادوں میں برکت ڈالنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی اور بخل سے کام نہ لو۔ آج اس بخل سے بچنے کی احمدی کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد مالی قربانی کا زیادہ فہم اور ادراک حاصل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ مالی قربانی کرنے والوں کو کس طرح کامیاب فرماتا ہے، فرمایا کہ ان تقرض اللہ قرض حسن وضائف ہو لکم و یغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہارے لیے بخشش کا سامان پیدا کرے گا، اور اللہ بہت قدردان اور ہر بات کو سمجھنے والا ہے۔ بس یہ مالی قربانی قرض حسنہ ہے، اللہ کو بظاہر مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کس طرح قدر کرتا ہے۔ یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیونکہ تم نے میری خاطر کی ہے اس لیے میں اسے تمہیں واپس لٹاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سب قدر کرنے والوں سے زیادہ قدر کرنے والا ہے، اس لیے اس کو کئی گنا بڑھا کر لٹاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے لٹاتا ہے۔ تو یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ یہ تو ایک تجارت ہے، اور تجارت بھی ایسی جس میں سوائے فائدے کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کسی بھی قربانی کرنے والے کو کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے کوئی خدا پر احسان کیا ہے۔ اور صرف مالی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے ایسے قربانی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے حالات اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے دنیاوی فائدے جو ہونے ہیں وہ ہونے ہیں، گناہ بھی بخش دوں گا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، ایک دن میں کئی کئی گناہ سر درد ہو جاتے ہیں، کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک تو ان قربانیوں کی وجہ سے ان گناہوں سے بچے رہو گے۔ ایک نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے گی، دوسرے جو غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہیں ان کی بخشش کے سامان بھی پیدا کر رہے ہوگے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کر کے. بس اس طرح توجہ کرو اور اللہ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو. اللہ تعالیٰ کس طرح ان قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے اس بارے میں ایک حدیث میں روشنی پڑتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر. دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی دعا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ قربانی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے. بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل نازل کرنے کے طریقے ہیں. اس حدیث میں دوسرا رخ بھی تصویر کا دکھا دیا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ مالی قربانی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے, ان کی بخشش سے سامان پیدا فرماتا ہے, اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے, اس کے نفوس میں برکت ڈالتا ہے. دوسری طرف بخیل اور کنجوس اور دنیا داروں کو نہ صرف ان برکات سے محروم کر رہا ہوتا ہے بلکہ ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں جو ان کے پاس ہے اسے بھی محروم کر دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کی ہلاکت کے سامان ہو رہے ہوتے ہیں. ایک سخی اور مالی قربانی کرنے والے کے جنت میں جانے اور بخیل کے دوزخ کے قریب ہونے کے بارے میں ایک روایت میں ذکر ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے, لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اس کے برعکس بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے, لوگوں سے دور ہوتا ہے, جنت سے دور ہوتا ہے لیکن دوزخ کے قریب ہوتا ہے. فرمایا, ان پڑھ سخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ محبوب ہے. بڑی باتیں کرنے والا ایک آدمی ہے اور کنجوس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا محبوب نہیں جتنا ایک سخی ہے چاہے کم باتیں بھی کر رہا ہو. باتیں تو کم نہیں ہوں گی, پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بنیادی لحاظ سے بھی کس طرح نوازتا ہے اور مال میں برکت دیتا ہے, کس طرح قرضہ حسنہ کو لوٹاتا ہے, اس بارے میں ایک روایت ہے, کئی بار سنی ہوگی لیکن جو مالی قربانیوں کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہی بھول جاتے ہیں اکثر لوگ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا, آسمان پر بادل تھے, اتنے میں اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ اے بادل فلان ایک انسان کے باغ کو سراب کر دے. وہ بادل اس طرف چلا گیا. وہ آدمی جس نے یہ آواز سنی تھی وہ بادل کے پیچھے پیچھے گیا اس ٹکڑے کے, تو دیکھا کہ وہ ایک پتھریلی زمین پہ برس رہا ہے, ایک چٹان ہے پہاڑی سی ہے وہاں برس رہا ہے بادل, اور پھر ایک نالے کی صورت میں پانی جو تھا اکٹھا ہو کے ایک نالے پہ میں نے لگا, وہ شخص بھی نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو دیکھا کہ وہ نالا ایک باغ میں داخل ہوا اور باغ کا مالک اس پانی کو بڑے سنبھال کے طریقے سے جہاں جہاں ضرورت تھی باغ میں پانی کی وہاں وہاں لگا رہا تھا. تو اس آدمی نے جس نے یہ آواز سنی تھی باغ کے مالک سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے باغوں سے سنی تھی. تو باغ کے مالک نے نام پوچھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے بادل سے آواز سنی تھی, وہ کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر اتنا مہربان ہے؟ باغ کے مالک نے کہا کہ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ باغ سے جو بھی آمد ہوتی ہے اس کا ایک تہائی ایک بٹا تین حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک بٹا تین حصہ اپنے اہل و عیال کے گزارے کے لیے گھر کے خرچ کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک بٹا تین حصہ دوبارہ اس باغ کی نگہداشت اور ضرورت کا خرچ وغیرہ جو ہے اس کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو اس ایک بٹا تین کی قربانی کی وجہ سے دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ اس شخص پر فضل فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری خاطر قربانی کرتے ہیں ان کو بغیر اجر کے نہیں جانے دیتا۔ کس کس طرح نوازتا ہے یہ دیکھیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کا فہم اور ادراک عطا فرمایا ہے اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے قربانیوں کے معیار قائم کیے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بارے میں ایک اپنے ایک صحابی کی مثال دیتے ہوئے کہ ایسا ہی ہمارے دلی محب مولوی محمد آسن صاحب امروہی ہیں جو اس سلسلے کی تائید کے لیے عمدہ عمدہ تالیفات میں سرگرم ہیں اور صاحبزادہ پیر سراج الحق پیر جی سراج الحق صاحب نے تو ہزاروں مریدوں سے قطع تعلق کر کے اس جگہ کی درویشانہ زندگی قبول کی اور میاں عبداللہ صاحب سناری ایک کا ذکر نہیں کروں گا تو چل رہا ہے اور میاں عبداللہ صاحب سناری اور مولوی برہان الدین صاحب جیلمی اور مولوی مبارک علی صاحب سیال کوٹی اور قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹی اور منشی چودھری نبی بخش صاحب بٹالہ گرداسپور اور منشی جلال الدین صاحب جلانی وغیرہ احباب اپنی اپنی طاقت کے موافق خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں۔ وہ تینوں غریب بھائی بھی جو شاید تین آنے یا چار آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں سرگرمی سے ماہواری چندے میں شریک ہیں۔ ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے کہ باوجود قلت معاش کے ایک دن 100 روپیہ دے گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا مگر للہ جوش نے خدا کی رضا کو جوش دلایا خدا کی رضا کا جوش دلایا۔ اب دیکھیں مالی قربانی کرنے کے علاوہ بھی جو ریگولر کیا کرتے تھے قربانیوں کے معیار قائم کیے۔ اس زمانے کا جو 100 روپیہ ہے وہ آج کل شاید 1,00,000 روپے بلکہ میں نے حساب کیا ہے اگر گندم کی قیمت کا حساب لیں تو 1,00,000 روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ روپے قریب۔ بس آج کے کمانے والے اس زمانے کی کمائی کو دیکھیں۔ ان میں سے بہت سارے بزرگ ہیں، ان کی اولادیں یہاں بھی ہیں یورپ میں دوسرے ملکوں میں، اچھا کمانے والی ہیں، بڑے اچھے حالات میں ہیں اور آج اپنی کمائی کو دیکھیں اور پھر اپنی قربانی کے معیاروں کا بھی اندازہ لگائیں۔ پھر ایک خادم کے تعلق میں جو ہر وقت قربانی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ حبی فی اللہ منشی محمد اللہ نقشہ نویس مجسٹریٹی منشی صاحب محبت اور اخلاص محبت اور خلوص اور ارادت میں زندہ دل آدمی ہیں، سچائی کے عاشق اور سچائی کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں، خدمات کو نہایت نشاط سے بجا لاتے ہیں بلکہ وہ تو دن رات اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی خدمت مجھ سے صادر ہو جائے۔ عجیب منشر صدر اور جان نثار آدمی ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ ان کو اس عاجز سے ایک نسبت عشق ہے، شاید ان کو اس سے بڑھ کر اور کسی بات میں خوشی نہیں ہوتی کہ اپنی طاقتوں اور اپنے مال اور اپنے وجود کی ہر یک توفیق سے کوئی خدمت پجالا میں وہ دل و جان سے وفادار اور مستقیم الاحوال اور بہادر آدمی ہیں، خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر بخشے۔ پھر منشی ظفر احمد صاحب کے بارے میں بات آتی ہے، ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی ضرورت کے لیے رقم کا اظہار فرمایا تو جماعت ان کی دیر ادا کر سکتی ہے، تو وہ لینے کے لیے گئے اور گھر جا کر بیوی کا زیور بیچ کر حضرت عبدالس مسیح علیہ السلام کی خدمت میں وہ رقم پیش کر دی، اور یہ نہ بتایا کہ کہاں سے یہ رقم حاصل ہوئی ہے، کس طرح حاصل ہوئی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب ان کے دوسرے ساتھیوں کو علم ہوا تو بڑے ناراض ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمیں کیوں سوال سے محروم رکھا۔ تو یہ جذبے تھے جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے ماننے والوں میں پیدا کیے۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر تھے اور حضرت عمر ناصر کے والد تھے، ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا ایک دفعہ کہ قربانی میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ اپنی نہ ہی کچھ دیں تب بھی ان کی قربانی کے معیار بہت اعلیٰ ہیں، وہ جو پچھلی ہو چکی ہیں وہی کافی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی مقصد کے لیے تحریک فرمائی تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اپنی تنخواہ جو اس وقت ان کو ملی تھی، ڈاکٹر تھے، تو فوری طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو پوری کی پوری تنخواہ بھجوا دی۔ تو جو قریب تھے کوئی ان کے موجود، انہوں نے کہا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیں خرچ کرنے کے لیے، آپ کو ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے مسیح نے رقم کا مطالبہ کیا ہے دین کی ضرورت کے لیے، میری ضرورتیں دینی ضرورتوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، اس لیے یہ ساری کی ساری رقم ابھی فوری طور پر بھجوا رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہے۔ غیرت کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کیے، اور ان کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت خلیفہ اول کے بعد تو ان کے پاس کوئی اثر نہیں ہے جو اتنی قربانی کرنے والا ہو، تو اس معترض کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک حکیم نور الدین صاحب اس جماعت میں عملی رنگ رکھتے ہیں، دوسرے ایسے اور ایسے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ اس افتراء کا کیا جواب دیں گے، میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 100,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں، اور آج اللہ فضل سے ایک تعداد کہیں کی کہیں پہنچی ہوئی ہے، اور فرمایا اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور باتیں سننے کے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں، میں اپنے ہزار ہا بیت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیرو ان سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے ہزار درجہ ان کو بہتر خیال کرتا ہوں، اور ان کے چہرے پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کا نور پاتا ہوں۔ ہاں شاز و نادر کے طور پر اگر کوئی اپنی فطرتی نقص اور صلاحیت میں کم رہا ہو تو وہ شاز و نادر میں داخل ہے۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، ہزار ہا آدمی دل سے فدا ہیں، اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ دستبردار ہو جانے کے لیے مستعد ہیں، پھر بھی میں ہمیشہ ان کو اور ترقیات کے لیے ترغیب دیتا ہوں اور ان کی نیکیاں ان کو نہیں سناتا مگر دل میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت میں جو پاک تبدیلی پیدا کی اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور ہر زمانے میں یہ قربانی کرنے والے پیدا ہوتے رہے، ان میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں. خلافت ثانیہ میں جب حضرت فریح مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مالی تحریک فرمائی تو ہر طبقہ نے لبیک کہا. ایک بڑھیا جس کا گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا، شاید امداد سے ہوتا تھا، یہ چند ایک مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کے انڈے بیچتی تھیں، حضرت خلیفۃ عمر ثانی کے پاس آئی اور عرض کی کہ میری یہ جو ایک دو مرغیاں ہیں ان کے انڈے بیچ کر یہ تھوڑے سے پیسے حضور خدمت میں اس تحریک کے لیے لائی ہوں. دیکھیں اس عورت کا جذبہ جو خلیفہ عورت کی طرف سے کی گئی تحریک میں پیچھے اس نے رہنا گوارا نہیں کیا. یقیناً اس کے اس جذبے کی وجہ سے اس کے وہ چند پیسے یا وہ چند انڈے جو تھے خدا تعالیٰ کے نزدیک کروڑوں روپوں سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے. اور یہ واقعات ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی ایسی عورتیں ہیں جو قربانیوں کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہیں. ایک خاتون نے اپنا بہت سا زیور خلافت رابعہ میں مختلف تحقیقات میں دے دیا تھا. میری طرف سے بھی جب بعض تحقیقات ہوئیں تو پھر کچھ زیورات جو بکری بچے ہوئے تھے دے دیے. پھر ان کو کچھ زیورات تحفہ ملے یا کہیں سے بھی دوبارہ بنائے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. اسی طرح مردوں میں سے بھی بہت قربانیاں کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سے توفیق سے بڑھ کر قربانیاں کی ہیں. تو یہ قربانی کے معیار جو ہیں یہ صرف آج اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں قائم فرمائے ہوئے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستانی یا ہندوستانی کو یہ فخر حاصل ہے کہ باپ دادا صاحب بھی تھے اس لیے ہماری نسلوں میں بھی وہ قربانی کے معیار چل رہے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ہر قوم میں قربانی کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں. افریقہ میں وہاں کے غریب لوگ بھی جو ہیں وہ بھی آج اپنی مرغیاں یا مرغیوں کے انڈے یا ایک آدھ بکری جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ پیسے تو نقد ہمارے پاس ہیں نہیں، یہ ہمارے چندے میں کاٹ لیں. پھر افریقنوں میں ایسے خوشحال مرد اور عورتیں بھی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی مالی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. مسجدوں کے لیے پلاٹ خریدے، مسجدیں بنائیں اور بڑی بڑی مسجدیں بنائیں کافی بڑی رقم سے. ابھی اسی سال بھی ایک عورت نے افریقہ میں ایک ملک میں ایک بڑی خوبصورت مسجد بنا کے جماعت کو پیش کی ہے. تو یہ انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے کے بعد ان لوگوں میں آیا ہے. اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. ہزار ہا آدمی دل سے فدا ہیں، اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جائیں تو وہ دستبردار ہو جانے کے لیے مستعد ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پیاری جماعت میں یہ نمونے حضرت مسیح کی زندگی میں ہی قائم نہیں کیے بلکہ آج بھی یہ نمونے قائم ہیں. اور یقیناً یہ ان دعاؤں کے پھل ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے لیے کی ہیں. جب بھی کوئی مالی تحریک ہوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیاروں نے ہمیشہ لبیک کہا. اس سلسلے میں آج میں بھی آپ کو ایک مالی تحریک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, ناروے کی جماعت کو. ایک ایسی مالی تحریک جس کا دوہرا ثواب ہے, جس سے آپ جنتوں کے دوہرے وارث ہو رہے ہیں. ایک تو مالی قربانی کر کے, اور دوسرے اس خاص مقصد کے لیے قربانی کر کے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی مسجد, فرمایا کہ جو مسجد بناتا ہے پھر تعمیر کرتا ہے اور اپنے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ویسا ہی جماعت انبیاء ناروے نے چند سال پہلے اپنی ضرورت کے پیش نظر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, بلکہ شاید حضور رحمۃ اللہ کے کہنے پر ہی, بعض مجھے مستعذر نہیں اس وقت, ایک مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا. ہر ایک نے دوسرے کو الزام دینے کی کوشش کی. بہر یہ ایک لمبی کہانی ہے, اور سوائے بیسمنٹ کے جو بھی آتے ہوئے میں نے دور سے دیکھی ہے, اور وہ بھی اب کافی بری اور ناگفتہ پہ حالت میں ہے. کچھ تعمیر نہیں ہو سکا. اس میں کوئی شک نہیں کہ افراد جماعت نے بہت مالی قربانیاں کی ہیں, لیکن شاید اپنی طاقت سے بڑھ کر منصوبہ بنا لیا تھا اس لیے پورا نہیں کر سکے. لیکن ایک اہم چیز, جب ایک دفعہ عہد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہے, تو اس کو پورا کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے. پھر اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن شاید آپ لوگوں کی اس طرف پوری طرح توجہ نہیں ہوئی, یا صحیح طریقے سے یاد دہانی نہیں کروائی گئی. یہ احساس نہیں ہوا کہ اگر یہ مسجد نہ بنی تو ایک عہد کو پورا کرنے کے علاوہ, پورا نہ کرنے کے علاوہ دنیاوی نقصان بھی ہم اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اس پر بھی جو کچھ بن چکا ہے یا زمین وغیرہ خریدی, اس پر بھی کافی رقم خرچ ہو چکی ہے, اور پھر استعمال کے قابل کیوں نہیں گئی, جگہ نہیں ہے کیونکہ, اس لیے وہ ضائع بھی ہو رہی ہے. دوسرے کونسل نے بھی کئی دفعہ سوال اٹھایا ہے, اور دوسری تنظیمیں بھی جو نہیں چاہتی کہ جماعت میں مسجد بنائے, یہ جگہ ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. مختلف اوقات میں اخباروں وغیرہ میں شور مچاتے رہتے ہیں, یہ اور طریقوں سے شور مچاتے رہے ہیں, اور جو خرچ ہے جو اب تک ہو چکا ہے وہ اس قدر ہے کہ اس کی موجودہ قیمت اگر آپ اس کو بیچیں گے تو نہیں مل سکتی. اس لیے یہ محاورہ ہے نا کہ نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے, یہ وہی ہو رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے, اور جماعت احمدیہ کی 100 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جماعت کے افراد نے, جماعت نے جب بھی ایک منصوبے کے تحت ایک ہو کر ایک علم کے ساتھ کسی کام کو شروع کیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر انجام تک پہنچایا ہے. اگر آپ بھی اب اس ارادے اور پختہ ارادے سے اس کام کو شروع کریں تو یہ مسجد یقین بن سکتی ہے. میں نے آپ میں سے اکثریت کے چہرے پر, مردوں عورتوں بچوں کے نوجوانوں کے اخلاص اور وفا کے جذبات دیکھے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اخلاص اور وفا میں کوئی کمی ہے یا کسی سے بھی کم ہے. بعض ذاتی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں، ایک دوسرے سے تعاون کرنا سیکھیں، مضبوط ارادہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر آپ کی مدد فرمائے گا اور اپنے وعدوں کے مطابق ایسے ذریعوں سے آپ کے رزق کے اور آپ کے کام کی تکمیل کے اور آپ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے سامان پیدا فرمائے گا کہ جس کے آپ سوچ نہیں سکتے. جو کمزور ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ان کو بھی بتائیں کہ خدا کا گھر بنانے میں کیا فوائد ہیں. جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اپنے عہدوں کی نئے سرے سے تجدید کرتے ہوئے نئے سرے سے پلاننگ کریں، سب سر جو کوئی بیٹھیں ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں. آج جب دنیا میں ہر جگہ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک خاص توجہ پیدا ہو رہی ہے ہر جگہ جماعت کی، آج جب دشمن جہاں اس کا زور چلتا ہے ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچانے اور ان کو بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے، ان ملکوں میں جہاں امن ہے، جہاں آپ کے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، جہاں خدا کے نام کو ہر شخص تک پہنچانے کی انتہائی ضرورت ہے، آج جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اسلام کے نور کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اگر بہتر حالات میسر ہونے کے بعد بھی آپ نے اس خدا کے گھر اور اس کے رنگ روشن میناروں کی تعمیر نہ کی تو یہ ناشکری ہوگی. یاد رکھیں یہ آخری موقع ہے، اگر اس دفعہ اجازت ملنے کے بعد بھی تعمیر نہ کر سکے آپ لوگ تو پھر زمین بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور جو رقم اب تک اس پہ خرچ ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. اور جماعت کے وقار کو بھی دھکا لگے گا. بس آج ایک ہو کر اس گھر کی تعمیر کریں. اس تعمیر سے جہاں آپ جماعت کے وقار کو روشن کر رہے ہوں گے، وہاں اپنے لیے خدا کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں گھر بنا رہے ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ ہر بڑے کام کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. دعاؤں کے ساتھ اس قربانی کے لیے تیار ہوں گے تو یقین اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا. یاد رکھیں اگر یہ موقع آپ نے ضائع کر دیا تو آج نہیں تو کل جماعت احمدیہ کی مساجد ایک نہیں بلکہ کئی مساجد اس ملک میں بن جائیں گی، لیکن احمدیت کی آئندہ نسلیں آپ کو اس طرح یاد کریں گی اس جگہ سے گزرتے ہوئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جماعت کو مسجد بنانے کا موقع میسر آیا، لیکن اس وقت کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اور یہ جگہ ہاتھ سے نکل گئی. اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ دن آئے جب آپ کو تاریخ اس طرح یاد کرے. اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں میں شمار ہوں جن کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ دل سے فدا ہیں، ہمیشہ آپ فدائیت کے نمونے دکھانے والے ہوں. بس نوجوان بھی توجہ کریں، بوڑھے بھی توجہ کریں، عورتیں بھی توجہ کریں، بچے بھی اپنے والدین کے پیچھے پڑیں کہ جلد سے جلد اس مسجد کی تعمیر کریں. آپ کے اخلاص و وفا کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی مجھے شبہ نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. گزشتہ سال میں جب میں نے وصیت کی تحریک کی تھی جلسہ برطانیہ پہ تو جماعت میں صرف 67 موسی تھے اور ایک سال میں تقریباً دو گنے مزید شامل ہو گئے اس میں، اور 191 تعداد ہوگی، اور کل چند ادھیں گے آپ کے تقریباً 500 ہیں، تو جلدی ہو سکتا ہے آپ مصر تک بھی پہنچ جائیں۔ تو یہ بات یقین اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ مالی قربانیاں کرنے میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، اخلاص اور وفا میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ توجہ کی ضرورت ہے، اگر سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ایک ہو کر کام کریں گے تو یقین اس میں برکت پڑے گی۔ اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر ایک آج یہاں سے اس ارادے کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، جو چاہے جو مرضی میں چھوٹ بیت جائے، ہم نے اب اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر